دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت؟ قال قولوا. اس کے آگے جو ہیں وہ درود کے الفاظ ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. کتنے خوبصورت لفظ. اور آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. کیسے مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام؟ قربانیوں کے ذریعے ملا نا. یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا. ایک لاکھ سے زائد پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام قیامت تک امت مسلمہ کی نمازوں میں شامل ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اب یہ ہے وہ پیارا سا درود جس کو پڑھتے وقت واقعی نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے بلکہ آل محمد پہ بھی. آپ دیکھیں کہ اس میں ساری امت بھی آ جاتی ہے.
اللہم صلی علی
ہم نے درود شریف دیکھا اور پڑھا اور سیکھا جو کہ عموماً ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک اور درود بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں ادا کرتے تھے. آئیے ذرا اس کو دہراتے ہیں. اور کوئی بھی بات جو ہو اس کی ظاہرہ کی دلیل اور سند ضروری ہے. تو یہ جو درود ہے ابھی ہمارے سامنے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. یہاں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دعاؤں کا اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. ہمارے کلچر میں نہیں، آپ کو اردو کی جو نمازوں کی کے طریقوں کی بکس ہے اس میں یہ درود نہیں ملے گا، لیکن بخاری کی روایت ہے اس لیے کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. حسن مسلم بک میں اسے دیکھ لیجیے، 54 نمبر کی یہ دعا ہے. مختلف بکس میں مختلف ہوتے ہیں، جو میرے سامنے اس میں 54 نمبر پیج ہے اور دعا بھی 54 ہے. تو آئیے اس کو دہراتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد محمدٍ
وأزواجه
وذريته
كما باركت
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ صلات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جہاں بھی لفظ محمد سنیں خاموشی سے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے. اے اللہ صلات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی بیویوں اور اولاد پر جس طرح صلات بھیجی تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی بیویوں اور اولاد پر جس طرح برکت نازل کی تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر, یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے. فرق اس میں اور پچھلے میں کیا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی آل کو شامل کیا گیا. کتنی خوبصورت بات ہے نا. دیکھے کہ نسب بندے کا کہاں رتبہ بڑھا دیتا ہے کبھی کبھی, کہ نبی پر درود ہو اور جہاں بھی دنیا میں کوئی یہ درود پڑے گا ساتھ ہی ساتھ ان کی ازواج پہ بھی درود ہے. کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کی اتنی شادیاں کیوں ہوئی تھیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنی عورتوں کو اللہ کی طرف سے رحمتیں ملیں, لوگوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہوئیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درود کے الفاظ جو ہیں صحیح بخاری کی روایت میں ہیں, حدیث الانبیاء میں, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو اگر آپ کبھی درود شریف میں وہ درود جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں اس کی جگہ یہ بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سب سے اہم حصہ جس کو ہمارے ہاں صرف ایک دعا پہ ٹکا دیا جاتا ہے, اور وہ کیا ہے, درود شریف کے بعد کا حصہ سلام پھیرنے سے پہلے. اگر میں مبالغہ نہ کروں تو میں یہ کہہ دوں کہ ابھی تک نماز کے جتنے ریچولز ہوئے, کھڑا ہونا, دعا استفتاح, قومہ, قیام, رکوع, سجدہ, یہ ساری تمہیدیں تھیں اس آخری حصے کی. پہلے حصے میں بندہ اپنے ایکشنز کے ساتھ, اپنے کلمات کے ساتھ کہیں اللہ کی تعریف کرتا دکھتا ہے, اور آپ فیل کیجئے گا کہ جتنا بھی حصہ اس سے پیچھے ہے اس میں عموماً تعریفی کلمات ہیں نا. سورۃ الفاتحہ بھی اللہ کی تعریفوں سے بھری ہوئی ہے, قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد رکوع کی تسبیح دیکھ لیجئے, سبحان ربی العظیم, یا اسی سے ملتی ہوئی سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح, یا اللہ ملک رکعت و بھی کہا منت ولی دعا لے لے. پھر کھڑے ہوتے ہیں, سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر سجدے میں گئے, یا تو سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں, یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں. پھر اگر آپ تشہد کو دیکھ لیجیے, التحیات, سب اللہ کی تعریفیں, لیکن اب بندہ بالکل عاجز ہو کر زمین پہ اپنے پاؤں بچھا کر اللہ سے مانگتا ہے. یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, یہ سب سے لمبا ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے کہ اتنی دعائیں اور اتنی خوبصورت دعائیں, میں کہہ سکتی ہوں کہ ان دعاؤں نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں بڑی مدد کی. شرط یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مفہوم سے پڑھیں تو ہم کوئکلی ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں. اور آپ کام کیجئے گا, ایک ابھی جتنی بھی دعائیں ہم حدیث کی اس میں پڑھیں گے ان کے اندر جو بھی چیزیں ریپیٹیشن کے بغیر آ رہی ہیں نا, ان کو ایک لسٹ میں لکھتے جائیں کہ یعنی ہم ان دعاؤں میں کیا کیا مانگتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. جو روایت ہمارے پاس ہماری کتاب میں ہے پیج 94 مسئلہ نمبر 128 میں, اسی سے شروع کریں گے. پھر اس کے بعد ہم باقی دعائیں حسن المسلم میں سے لیں گے. درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی بعض مسنون دعائیں یہ ہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال,
ان عائشہ رضی اللہ عنہا قال,
اچھا قال ہونا چاہیے. آپ میں سے کسی نے اس چیز کو محسوس کیا؟ مرد کے لیے کیا آتا ہے؟ قال. عورت کے لیے کیا آتا ہے؟ قالت. تو اس کو بک میں ٹھیک کر لیجئے, یہ مسٹیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور یہ پرنٹنگ میں بھی رہ جاتی ہیں سم ٹائم اور اگنور ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت,
ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت,
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
یدعو فی الصلاۃ,
یدعو فی الصلاۃ,
یقول,
یقول.
اب اس سے آگے وہ الفاظ ہیں جو میں نے بھی یاد کرنے ہیں, آپ نے بھی کرنے ہیں, اور اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہاں سے اپنے لسٹ میں کاؤنٹ کرتے جانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگنا سکھایا ہمیں آخری حصے میں نماز کے. اللہم
انی اعوذ بک
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. ترجمہ کیا ہے دعا کا؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے نمبر ایک, مسیح دجال کے فتنے سے نمبر دو, زندگی نمبر تین اور موت کی آزمائشوں سے, گناہ پانچ نمبر پانچ, گناہ اور قرض سے نمبر چھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دعا میں چھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی. پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ چند ایک. کتنے جو اس کو پڑھتے ہیں؟ وہ بھی چند ایک ہوں گے نا. تو آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز کو ذرا دیکھتے جائیے کیا ہمیں اس دعا کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیے, من عذاب القبر. ہے ضرورت عذاب قبر سے پناہ کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی جب ان کے سامنے قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے سامنے حشر کی بات ہوتی ہے آپ نہیں روتے, آپ کے سامنے کلسرات کی باتیں ہوتی ہیں آپ نہیں روتے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ عذاب قبر کی بات سن کے روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی گھاٹی ہے, اگر یہ درست گزری تو باقی بھی درست ہوگا. تو ہم بے نیاز رہ سکتے ہیں عذاب قبر سے؟ کتنا ہمیں فوبیا ہوتا ہے, بند جگہ پہ نہیں جا سکتے. بعض لوگ جہاز میں نہیں رہ بیٹھ سکتے, کہتے نہیں گھٹن ہوتی ہے. بعض کو ہیٹنگ چل رہی ہو تو اندر نہیں بیٹھتے کہ جی مجھے سانس کی تکلیف ہوتی ہے. قبر میں کیا ہوگا؟ اور قبر کی گھٹن اللہ کی رحمت سے دعاؤں کے ساتھ کم ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی یعنی نہ بھیجتی تو وہ سعد بن معاذ تھے جو بڑی خوبصورت موت مرے تھے. کہانی پھر کہیں سنیے گا, بہت دفعہ سنائی بھی ہے سیرت میں اور تفسیر میں بھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی ایک بار قبر نے جھنجھوڑا تھا. اتنی پیاری موت مرنے والوں کو قبر جھنجھوڑے تو میں اور آپ جو گناہوں سے بھرے ہوں گے ہمارا کیا ہوگا؟ تو شعور کے ساتھ یہ دعا یاد کیجیے. اب یہ ساری دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے, ایک ایک کر کے تجوید کے سیشن میں یاد کر لیجیے. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ریویژن ہے, ریوائز کریں, بار بار پڑھیں, دیکھ کے پڑھیں. آپ عام طور پہ دعاؤں کی اس بک میں سے پڑھتے رہیے, نماز کے بعد پڑھ لیں تاکہ آہستہ آہستہ یاد ہو اور پھر پڑھیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فرض نماز نہیں لیکن سنت اور نفل نماز میں آپ بک میں سے کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پاس بک کھول لیجئے, اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں رکھے جس میں ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ میں بک پکڑ کے پڑھ لیجئے. لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ اس کو عام طور پہ زیادہ پڑھ کے یاد کر لیں گے. پھر اگلی چیز دیکھیے, اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح دجال کے فتنے سے, یہ کیا ہے؟ اس کو آپ قیامت کی علامتوں میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا, اور اس امت میں تو اس کی زیادہ امید ہے کیونکہ ہم آخری امت ہیں کہ جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا, ایمان بکے گا, دنیا میں قحط ہوگا اور یہ لوگوں کو کھانا دینا چاہے گا شرط یہ کہ مجھے خدا مانو. اور کیا کچھ کہانیاں ہیں, یہ پڑھنا چاہیں آپ تو اس سیریز میں سے سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگنی ہے, اسی کے لیے سورۃ الکہف کی آیتیں پہلی اور آخری. پھر تیسری چیز دیکھیے, اعوذ بک من فتنۃ الماحیا. زندگی کا فتنہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو آج کے دور میں زندگی کے کوئی فتنے دکھتے ہیں؟ چاروں طرف ہی تو فتنے, یہ جینے کے تو فتنے. ایک ماں ہے, اس کا 13 سال کا بچہ ڈوب کے مر گیا, اس کو صبر نہیں آ رہا. سبھی جانتے ہیں کہانی, اس شہر میں کافی معروف ہوئی بات. میں پرسوں پھر گئی ان کے پاس تو کہتی میرا دل کھنچتا ہے, میرے دل میں ایسے ہوتا ہے. اس وقت بھی جب میں گئی تو وہ گھر پہ نہیں تھی, قبرستان گئی ہوئی تھی اور آ رہی تھی وہاں سے واپس. میں نے کہا کہ آپ دیکھو شاید وہ بچہ زندہ رہتا, یہ سوسائٹی اس کو نکل جاتی, کسی بھی تو خرابی میں جا سکتا تھا نا. چرس پینے لگ جاتا، شراب پینے لگ جاتا. یعنی خلاصہ یہ تھا بات کا، ان کو تو میں نے اس طرح نہیں لفظوں میں بولا، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں وہ محفوظ ہے، وہ کتنا سیکیور ہے، نہ اس کو کوئی اغوا کر سکتا، نہ کڈنیپ کر سکتا ہے، نہ کچھ نہ کچھ. شکر ہے ایمان میں گیا، 13 سال کی عمر تھی، گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ آسانی کا کرے گا. ابھی زندگی کا آغاز تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو اچھا ہو گیا، چلا گیا. سورہ کہف کی کہانی میں نے ان کو ایک موقع پہ سنائی کہ دیکھو آنکھوں سے سامنے دیکھتے ایک بچے کو حضر علیہ السلام نے مار دیا. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، کل یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ ہوگا. تو جو چلے جاتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، الحمدللہ بڑی بھرپور انہوں نے زندگی بسر کی، مصروف ہر وقت کام میں رہنے والے، آخری دن بھی اپنے کام پہ ہی تھے، وہاں سے آئے اور پھر یہ کیفیت ہوئی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ابو کا یہ معاملہ ہوا نا، تو مجھے اس کے بعد ایک چھوٹا سا سکون کا احساس تھا کہ وہ اتنی محنت کرتے تھے ہر وقت. اور آپ کو تھا کہ پاکستان میں بزنس مینس کی جو زندگی ہے، رات کو سوتے میں فون آ جاتا تھا، جی وہ مشین کام نہیں کر رہی، وہ ورکر نہیں ہے، دن رات ایک ہوتا ہے نا بزنس میں، اور جہاں اسپیشلی انڈسٹری ہو. تو میں سوچتی تھی اب ابو کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ابو اب سکون سے نا، ایسی فیلنگ آتی تھی. تو زندگی خیر کی گزری، شکر کیجیے ایک مرحلہ طے ہوا، اللہ تیرے پاس رخرو ہو کے آ گئے. تو اس زندگی میں جینا بہت مشکل ہے، کتابوں میں اور افسانوں میں اور فلموں میں جب آپ زندگی کو دیکھتے ہیں وہ بڑی میلوڈیس ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی زندگی کے نشیب و فراز میں سے گزرنا، یہ اللہ سے مدد مانگے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب آپ یہ دعا مانگے تو اس وقت اپنی زندگی کی ساری پیچیدگیاں سامنے رکھیں کہ اللہ یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو یہ میرا مدد کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے گا. پھر ول ممات، موت کی سختیاں، موت کے فتنے کون سے؟ ایک تو ابھی فتنہ دجال کا سنا، روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کو پیاس بہت لگتی ہے کہ سمندروں کا پانی اس کے آگے رکھیں تو پی جائے، اور اس وقت شیطان پانی کا ایک پیالہ لے کر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ پی لے، شرط یہ کہ مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے دوں گا. اس وقت اگر یہ بچ جائے. پھر اسی طرح یہاں مجھے امام مالک کا وہ کال بھی یاد آ رہا ہے کہ جب موت کی بے ہوشیوں میں تھے تو ایک دم بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو گئے. پانی وانی ڈالا گیا، ہوش آئی تھوڑی، جب حالت سنوری بیٹوں نے پوچھا ابا یہ ابھی اب کیا کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور کہنے لگا اے مالک تو بچ گیا میرے سے، میں نے بڑی کوشش کی ساری زندگی تجھے بہکانے کی، تو میرے ہاتھ نہیں آیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، کہ ابھی چند سانس باقی ہیں، میں ابھی بھی تجھ سے نہیں بچا جب تک کہ برے سانس نہ دے دوں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرتی سوسائٹی، اور ہم جو پہنے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم جو دیکھیں ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا، ہم جو سنیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. بہت فرق پڑتا ہے، نیکی کی خوب ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے. آپ غلط چیزیں سنیں گے نا تو اچھی چیزیں سننی مشکل ہو جائیں گی، غلط دیکھیں گے نا تو اچھا دیکھنا مشکل ہوگا. غلط چیزوں کے لیے 3 گھنٹے بیٹھیں گے نا تو اچھی چیز کے لیے 3 گھنٹے بیٹھنا مشکل ہوگا. یہ کرائیٹیرین ہے. تو اپنے آپ کو سیکیور کرے انسان اچھے کام کر کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آگے جو چیز ہے، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. ماثم کیا ہے؟ گناہ سے. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ حمزہ سا میم، اسم. اثم بالعدوان کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا. ڈر لگتا ہے گناہ سے، سچ بتائیے. اگر آپ گناہ کی اصل سننا چاہیں نا تو ہمارا ایک لیکچر ہے، بہت دفعہ ہوا الحمدللہ، آن لائن پہ بھی کہیں ہوگا، جس کا ٹاپک ہے کہ گناہوں کے اثرات، اور 2-3 طرح سے ہم نے اس کو کیا ہوا الحمدللہ، کہ کیسے ہمارے گناہ جو ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن چپکے ہوئے ہوں گے اور ہم اس سے جان چھڑا رہے ہوں گے. تو گناہ تو آپ کہہ لیجیے ناسور ہے، گناہ تو ہماری جلد کے چھالے ہیں اور جلنا ہے. تو گناہوں سے پناہ مانگیے. نفس بہت موٹا ہوتا ہے، وہ گناہوں کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، 13 پارے کی پہلی آیت ہے، کہ نفس تو ہمیشہ بری بات کا حکم دیتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ پھر دب جائے گا. پھر اگلی چیز جو آخری اس دعا کی ہے، مغرم کیا روٹ ہے؟ غین را میم. غراما کا لفظ آتا ہے سورت فرقان میں، عباد الرحمن کے آخر میں. غریما تاوان کو کہتے ہیں. مغرم کا لفظ سورہ کہف میں بھی آیا ہے. تو قرض سے پناہ مانگتے ہیں، ہے کوئی قرض کے اندر دباؤ؟ پہلے تو کسی کے قرض کا سوچ کے تو بڑی مسکین سی شکل آتی تھی ذہن میں اس کی، ہائے بیچارہ مسکین، اس کو قرض لینا پڑا. آج کے ماحول اور حالات اور سیٹ اپ کو دیکھتی ہے نا، تو میرے ذہن میں قرض کے بعد پتہ کیا تصویر آتی ہے کہ کوئی قرضوں میں اکھڑی بھی کرتا ہے، شان دکھاتا ہوا گاڑی سے نکلتا ہے، ٹھک کر کے اپنی کوٹھی کا ڈور کھولا، پتہ چلا ہے قرض کا گھر لیکن اپنا بنایا. یعنی آج کے دور میں قرض میں جکڑنا کوئی بری بات نہیں لگی. اللہ کے نبی کا عمل ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میت آسمان و زمین کے بیچ میں معلق رہتی ہے، یعنی سٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. ابھی آج کل ایک لیکچر کافی لوگوں کو سے فائدہ ہوا، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک کہانی اور آخرت کا سفر دو طرح سے ہے، ویب پہ بھی ڈلا ہوا ہے، کافی لوگ سنتے ہیں. تو اللہ ہی جس چیز میں تاثیر ڈال دے. جسے میں نے وہ لیکچر کیا تھا، مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اللہ میری زبان سے کیا کہلوا رہا ہے اور اس سے اتنوں کو فائدہ ہوگا. تو جمعے کو میں گئی کسی جگہ، ہماری کلاس ہوتی ہے، سسٹرز آتی ہیں، بعد میں کچھ ڈسکشن ہوا تو بتانے لگیں کہ ہم نے وہ لیکچر سنا، ہم نے اپنی ساری تقریباً کلاسز میں سنایا. کہتی اس کے بعد ہم نے اپنے گھر والے سارے مرد جو بھی ہم لوگ تھے بیٹھے تھے تو ہم نے ان کو بھی سنایا نا، وہ کہانی سنائی پوری. تو وہ ساس بھی آتی، ساری ایک گھر سے بہویں ماں ساس گھر آتی ہیں، تو وہ ساس بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا یوں رو رہا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی نا، کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ہم ڈر گئے کہ اس کو کیا ہوا ہے، اتنا رویا اتنا رویا. کیونکہ اس میں تھوڑا سا قرض کا بھی ذکر ہے نا، آپ نے سنا ہوگا اگر. تو پھر کہتی ہیں کہ جب وہ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں قرض میں نہیں رہ سکتا. کہتی کچھ قرضہ لیا ہوا تھا ان لوگوں نے کسی چیز کے لیے، کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ مجھے اپنا زیور دو، میں تمہیں اور بنوا دوں گا لیکن میں اس سود سے اور قرض سے نکلنا چاہتا ہوں. بیوی ماشاءاللہ پہلے ہی اب قرآن سے جڑنے سے اور شعوری سفر شروع ہوا، تو دل میں کہتی میں نے اپنا زیور دیا 60-70 تولے، کیا سننا. کہتی جا کے جو بھاؤ ملا دے کے اس نے اپنا قرض دور کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے پلنگ کے نیچے سانپ ہے اور ہم سوتے رہے، ہمارا گدا سانپوں کا بنا ہوا ہے اور ہمیں اس پہ آرام آئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ امپاسبل ہے. تو شعور کے ساتھ جب یہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. شعور کے ساتھ دعا مانگتے ہیں ایک بار پھر، صرف دعا کے الفاظ دہرائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المعصم والمغرم. اگلی دعا دیکھیں گے درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے، پیج نمبر 95 ہے. حدیث میرے ساتھ اب دہرائیے، یہ اس بک کے چیپٹر کی آخری دعا بھی ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل. اب یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. متفق علی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سب کا نہیں، بخاری اور مسلم. یہ حدیث کی وہ قسمیں ہوتی ہیں جس کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اور امام مسلم نے بھی، ٹھیک ہے، کہ دونوں اس پہ. بعض اس کو کہتے ہیں کہ متفق علیہ الشیخان، دو شیخ اس پر متفق تھے، یعنی امام بخاری اور مسلم. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں. آپ نے فرمایا کہو. اب یہاں سے آگے دعا کا ترجمہ، اور آپ اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا سے محبت کریں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس دعا میں انسان اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے. اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے. سوچئے، ہر گناہ ظلم ہے نا، کیونکہ وہ حق نہیں تھا نفس کا. اور تیرے سوا کون ہے جو گناہ بخشے، یعنی کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے اپنے ہاں سے خاص بخشش سے نواز اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہما، گناہ اللہ اور بندے کے بیچ کا ایک راز ہے، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. آج کرسچینٹی میں کفارے کے نام پہ، پارڈن کے نام پہ، جیزس ہمارے گناہوں کی معافی میں صلیب پہ چڑھ گئے، اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی بعض دفعہ بزرگوں اور قبر والوں کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا، یہ اس لفظ کے خلاف دکھتا ہے. میں نے گناہ کیا نا، میں خود ہی اپنے رب کے پاس چلی جاؤں گی، میں آپ کو کیوں کہوں کہ پلیز میرے اس گناہ کی معافی مانگ دیں. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ کرسچینٹی میں پارڈن بکتی ہے، بہت آؤ ہوتا ہے ان کے پریسٹ اور لوگوں کے سینرز کے بیچ میں، کتنے والی پارڈن چاہیے، $100 والی، $200 والی کہ $500 والی. اللہم اے میرے اللہ، آپ اس کو امیجن کریں کہ بچے سے کوئی غلط کام ہو گیا تو فوراً واقعہ آتا ہے، امی میری امی، کیا انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. ظلم کا لفظ سمجھ آئیں گے تو آپ کو گناہ کی اصل بھی سمجھ آئے گی. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. ود شیئن فی غیر محلہ، مثلاً یہ گلاس ہے، مجھے اس کو اس جگہ رکھنا چاہیے نا، اگر میں اس کو یہاں کی بجائے ادھر رکھ دوں اور بے خیالی میں میرا ہاتھ لگے تو یہ گلاس نیچے گر جائے گا نا، تو یہ گلاس پر ظلم ہوا. ظلم کی ابتدا اللہ کے ساتھ ظلم پہ ہوتی ہے، جس کو سورۃ لقمان میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ والا حق بندوں کو انسان دینے لگتا ہے. اس کے بعد ہمارے نفس پہ ظلم کیسے، جیسے کہ یہاں بات ہے، تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نفس پہ ظلم کیا ہے. فطری طور پر ہمارا یہ جو نفس ہے نا، جس کو میں کہتے ہیں، میں، آپ کہتے ہیں نا میں آ گئی، میں نے کھایا، میں بیٹھ گئی، تو میں آپ ہے، یہ آپ کا نفس ہے. یہ جو باہر کا کپڑے ہیں نا، جو ہمارا باہر کا لبادہ ہے، یہ اوپر ایک کورنگ ہے. اصل اندر جو ہماری روح، آپ کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے، میں اداس ہوں، میں خوش ہوں، وہ میں آپ کا نفس ہوتا ہے. بالکل آپ اس کو اگر امیجن کر سکے کہ اندر کی تارے جڑی ہو نا، یہ مائک ہے، دیکھیں یہ جو باہر ہے یہ کالے رنگ کا لمبا سا، یہ ڈنڈی، یہ نیچے سٹینڈ، اگر آپ ان کو ہٹا بھی دیں تو مائک چل سکتا ہے نا. اندر جو اس کی تاریں لگی ہوئی ہیں نا، جو ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے، یہ نفس ہے. ہمارا نفس اصل میں ہماری روح ہے، آپ یہ کہہ لیں، اور روح اللہ کی طرف سے آئی ہے. سورت الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے بھی آتا ہے کہ میں نے خود اپنی روح پھونکی آدم میں، بنایا پھر سنوارا پھر فنفخت فیہ من روحی. ٹھیک ہے، اب ہماری روحیں اپنے ہمارے اندر جو ہے نا، یہ بہت نیک ہیں، بہت اچھی روح ہیں، اللہ والی روح ہیں، یہ نہیں چاہتی گناہ کریں. یہ چاہتی ہیں کہ جس حالت میں ہم اس دنیا میں آئے تھے، معصوم آتا ہے بچہ، اسی حالت میں دنیا سے واپس چلے جائے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ نفس ہمارا لگا دیا، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو وہ اسے ایک سفید کاغذ، آپ دیکھیے کہ آپ اس کو سوچیں نا کہ یہ ہماری روح ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس سفید کاغذ کی طرح گورا چٹا ہوتا ہے. لیکن ہم گناہ کر کے اس روح کو اس طرح کالا کر دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ دھبوں میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ اس میں سوراخ ہوتے ہیں. تو ہماری روح چیختی ہے جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں. آپ رات کو سونا چاہ رہے تھے، آپ ایک مووی لگا لیں، آپ کو نیند ہی بھاگ جائے گی. وجہ کیا؟ کہ روح چیخ رہی ہے، جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی. اس طرح جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری روح کو داغدار کرتے ہیں. اچھا، جب روح پہ گناہوں کے گھاؤ لگتے ہیں نا، تو اس سے اس کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر گناہ کرنا مشکل نہیں لگتا. پہلا گناہ بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے ایسے گناہ آسان ہوتے جاتے ہیں. پہلے سفید کاغذ سے نا آپ خود دیکھے, آپ ابھی دھوبی دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں, کتنی آپ ایکسائٹیڈ ہوں گی, ذرا سا پسینہ بھی آئے تو آپ کہیں گے اوہو کپڑوں میں پسینہ آ جائے گا, کھانا کھائیں گے ابھی آپ تو آپ دیکھیں گے وہ کپڑوں میں نہ لگے, لیکن جب وہ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو ایک پورا دن گزر چکا ہو اور اگر آپ اسی میں سونے کے بھی عادی ہیں اگلے دن اٹھے تو کیا آپ اتنے کیئرفل رہیں گے, کہتے ہم گندے تو ہو ہی گئے ہیں دھو لیں گے پھر. یہی بالکل تدریج ہوتی ہے گناہوں کی, ہم شروع میں گناہ کرتے ہوئے بہت جھجکتے ہیں, ہمیں بہت مشکل لگتا ہے, ہمارے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں تو کہ مزہ آنے لگتا ہے اس میں. آپ دیکھیں گندگی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جو کرنا پہ ادھر ہی چھلکے رکھ لو, کام کر رہے ہیں کچن بعد میں سمیٹنا ہی ہے نا, ادھر ہی کھلے ہی چھلکے پھینکتے جاؤ, اور کام کرتے ہوئے پورا کچن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے کچرے کی جگہ بنائی بھی ہے. تو نفس پہ ظلم, ظلمن کثیرہ کیا ہے کہ میں نے اللہ اس صاف کپڑے کو خراب کر دیا, کبھی آنکھوں کے راستے, کبھی کانوں کے راستے, کبھی زبان کے, کبھی دل کے, کبھی دوستوں کے لیے, کبھی گھر والوں, کبھی شوہر, کبھی بیوی, اور ہوتے ہوتے اب حال کیا ہو گیا کہ میں ظلمن کثیرن, اور ظلم کالے رنگ کو بھی کہتے ہیں ظلمات, کوئی حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا. تو اب میں کالا ہو چکا ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, ولا یغفر الذنوب الا انت, کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا آپ کے سوا. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو ہوپ دیتی ہے, کرو کیا, فاغفر لی مغفرتم من عندك, اپنے پاس سے بخشش دے دو, کور کر لے. اب یہ غفرہ کو سمجھ جائیں گے نا تو وہ ظلمت ظلم کی کیفیت کو سمجھیں. غفرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھانپ دینا. دیکھیں ایک خاص حد تک انسان کسی چیز کو صاف رکھتا ہے, جب نہیں ہوتی نا تو کہتے ہیں اب اس کی سائڈ پلٹ دو, یہ نہیں جب صاف ہوگا یہ دھبے پکے لگ گئے اب اس کے اوپر ایک اور چادر بچھا دو, جیسے یہ ٹیبل کلاتھ ڈلا ہوا ہے, ہم اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں کرتے رہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس پہ اتنے چھوٹے چھوٹے دھبے پڑے تو ہم کہیں گے کہ اب اس کے اوپر ایک اور سفید کپڑا ڈال دو, یہ صاف نہیں ہوگا. تو غفرہ کیا ہے؟ اس نفس کے کپڑے کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دو, چھپا دو اس کو, اور آگے ورحمنی کیا, کہ اب اس کے بعد نیکیوں کی بھی توفیق دو. یہ ورحمنی نیا کپڑا ہے, قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں بھی کہ جب کبھی تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے پیچھے اچھا کر دو, کیونکہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, کہ کبھی کوئی برا معاملہ کسی انسان سے ہو جائے نا تو اس کے بعد اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا کرو تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا. تو جب انسان گناہوں والی زندگی گزار کے اتنے گلٹ سے گزرا ہوتا ہے نا, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں کل کسی سے کوئی بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ جو چیز میں نے یہاں دیکھی کہ یہاں تو یوتھ بھی ڈپریشن میں, بڑی اسٹرینج بات ہے, ویسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. پہلے سنا ہوا ہے کہ لوگ بڑی عمر میں جا کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, شادی کے بعد چلے جاتے ہیں, اور آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہاں آپ دیکھیے کیا ہے جی, شادی ہوئی پھر اس کا بچہ ہوا تو ڈپریشن میں چلی گئی, بچے کے بعد ڈپریشن یہاں کتنا عام ہے. ہماری اپنی اسٹوڈینٹس میں سے ایک ایسی ہیں اچھی والی ایکٹیو لڑکی, شادی ہوئی اس کے بعد بچہ ہوا, بچی پیدا ہوئی تو وہ جی اب آ نہیں رہی, آنی ڈپریشن میں روتی 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 روتی, دو تین کیسز ایسے صرف ہمارے اپنے سامنے کے ہیں. تو ڈپریشن کس چیز کا ہے؟ گناہوں کا. یا خوف, شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے, تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پچھلے گناہوں کو چھپا دے اور آگے سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے, انک انت الغفور الرحیم, تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ یہ دعا اللہ کے نبی کس کو سکھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو. میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو سوچتے ہیں ابو بکر کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا, ہر وقت نیکیوں کے لیے تیار, ہر وقت گناہوں سے بھاگنے لے, لیکن یاد رکھیے اس کے باوجود بھی مٹی پڑ جاتی ہے. آپ سفید کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نہ بھی کچھ داغ اوپر لگنے دیں, ارد گرد سے فضا سے مٹی آ جاتی ہے. تو بڑے شعور کے ساتھ ذرا اس دعا کو مل کے مانگیے, اور بالکل اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کے ساتھ مانگیں گے. دعائیں پڑھنی نہیں ہے, مانگنی ہے, آپ کے دل کی پکار ہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندك ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. آمین. اس کو یاد کریں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے, اگلی بھی دعائیں جو ہم اس میں کرنے والے ہیں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں, اور واقعی ایسے لگتا ہے کہ ہماری نمازیں تو پھیکی تھیں ان دعاؤں سے پہلے.